شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، درود اور سلام و پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان طرت اہل بیت پر۔ ناظرین، یوں تو اس خاندان کا ہر چراغ ایسا ہے کہ جس نے کائنات کو منور کر کے رکھا ہوا ہے، مگر ہر ایک معصوم کی اپنی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پروگرام مہمان خدا میں حاضر ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو چیزیں ظہور کی، ان سے ہم اس ماہ مبارک کے اندر کس طرح اپنی زندگی کے اندر ایک الگو اور نمونہ بنا سکتے ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر حسن و اخلاق کے پیکر تھے۔ امام حسن نے جس طرح بردباری کے ساتھ اسلام کے ان سخت مراحل پر فیصلے کیے، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جہاں پر ہم امام حسین کے علیہ السلام کے قیام کو اہمیت دیتے ہیں، وہاں پر امام حسن علیہ السلام کی صلح بھی اسلام کو بچانے میں آج ہم سب تک شامل ہے۔ جی ناظرین، اسی سلسلے میں کہ امام حسین علیہ السلام کی کیا خصوصیات تھی، ہمارے ساتھ رہی۔ خوش آمدید ناظرین پروگرام مہمان خدا میں، اور میں ہوں نصرت عباس کم اسٹوڈیو سے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حضرت اسلام و مسلمین سید نجیب الحسن زیدی صاحب کو۔ السلام علیکم قبلہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
بہت بہت مبارک ہو امام کی ولادت آپ کو۔
آپ کو بھی بہت مبارک ہو، تمام ناظرین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ آج کے اس مبارک دن میں وقت نکال کر لے کر آئے۔ میں چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی آج مخصوص گفتگو ہے، اس کے بارے میں اگر آج کچھ اپنے ناظرین کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مولود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا انتظار تھا، اور کتب تاریخ میں جس طرح سے ولادت کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ بھی ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ پیغمبر نے جو اعمال اور جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ طریقہ خود اندیا ہے، اشاریہ ہے کچھ باتوں کی طرف، کہ جو پہلا مولود آ رہا ہے پیغمبر کے گھر میں، یعنی پیغمبر کی بیٹی، اور پیغمبر کو جس کا انتظار ہے۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، تیسری ہجری ہے۔ تیسری ہجری میں پیغمبر کو ایک بڑی خوشی مل رہی ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ تو اب تاریخ کی نظریں ہیں یہاں پر کہ یہ جو پنجتن پاک کی تیسری فرد جو آ رہی ہے، چوتھی فرد جو آ رہی ہے، کہ اس میں پیغمبر کیا اپنے آپ سے جو اظہار کرتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پہ ولادت کے سلسلے میں، کیونکہ اس زمانے میں، زمانۂ جاہلیت میں اور اسلام سے قبل یہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو تاریخ میں ہے کہ اسے جب لے کے آتے تھے، جو کپڑا دیتے تھے، تو وہ کپڑا ہوتا تھا جو خون آلود کپڑا ہوتا تھا۔
صحیح،
وہ خون آلود کپڑا دیا جاتا تھا، سرخ کپڑا ہوتا تھا، کہ ان کا سوچنا یہ تھا اپنے نظام باطل میں، اپنے خیال باطل میں یہ تھا کہ اس کی وجہ سے یہ بچہ بہادر و شجاع ہوگا۔ پیغمبر اسلام کے سامنے بھی جب یہ کپڑا آیا تو پیغمبر نے کہا کہ دائیے سے کہا کہ یہ کپڑا لے کے جاؤ، دوسرا کپڑا لے کے آؤ، سفید کپڑا لے کے آؤ۔ سفید کپڑا جب آیا تو امام کو، امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے اس کپڑے کے اندر رکھا، اور رکھنے کے بعد دائیں کان میں اذان دی، بائیں میں اقامت دی۔ اور یہ بھی ایک عمل ہے جو پیغمبر اس چیز کو متوجہ کر رہے ہیں، کہ شاید بتانا چاہتے ہیں، علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے بعض نے، کہ یہ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ پیغمبر اذان اور اقامت کہہ رہے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ جب اس زمانے میں بچہ پیدا ہوتا تھا، شمشیروں کی آواز اس کے کانوں میں جاتی تھی، شمشیروں کے ٹکرانے کی آواز، تلواروں کے ٹکرانے کی آواز۔ تو پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ و جدال اور خونریزی نہیں، اگر ایک مالک کی کبریائی کا اعلان ہو اور بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے کانوں میں اللہ اکبر کا اعلان ہو، تو پھر یہ وہ منزل ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں صرف خدا کو بڑا سمجھے گا۔
صحیح،
اس کا کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہوگا، وہ دوسروں کے حق کو غصب نہیں کرے گا، وہ جو کچھ کرے گا مالک کی کبریائی کے لیے کرے گا، توحید کی خاطر کرے گا۔ اور یہ چیز امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں سراپا نظر آتی ہے۔ کہ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی توحید پروردگار کو لوگوں تک پہنچانے میں، اس مفہوم کو منتقل کرنے میں، اس مفہوم کی ترویج میں، اور پوری زندگی اسی توحید کے سائے میں ہے کہ اگر وقت پڑا ہے تو آپ نے اپنے لشکر کو بھی تیار کیا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی نکلے ہیں، اور جب اس بات پر یعنی مسئلہ ٹھہرا ہے کہ نہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، صلح ہونی چاہیے، تو آپ نے صلح کی ہے. جنگ بھی توحید پروردگار کی خاطر ہے اور صلح بھی توحید پروردگار کی خاطر ہے. امام حسن علیہ السلام امام مجتبیٰ کی زندگی میں جو اہم ترین جو ایک رخ ملتا ہے وہ عقلانیت ہے، عقل اور منطق. اسی لیے آپ دیکھیں احادیث اور روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حدیث ہے، اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان الحلم رجلا لکان علی، اگر حلم اور بردباری کو کسی شخص کا وجود دے دیا جائے، کسی شخص کے وجود میں ڈھال دیا جائے، یعنی اگر وہ اس کی گویا ایک طرح سے تزئین کی جائے کہ ایک حلم کی شکل بنائی جائے، تو وہ علی کی صورت میں ڈھلے گا. پھر فرماتے ہیں کہ لو کان الحسن حیبتن، اگر حسن کو حیبت، نیکیوں کو، جمال پروردگار کو، تمام کائنات جمال کو اگر اکٹھا کیا جائے حیبت کی صورت، لکان فاطمہ، فاطمہ کی صورت میں بنے گا. پھر فرماتے ہیں کہ لو کان الحیا صورتن لکان الحسین، اگر حیا کو ایک پیکر دے دیا جائے تو حسین کی شکل سامنے آئے گی. اب منزل ہے لو کان العقل صورتن لکان الحسن، اگر عقل کو ایک تصویر کی شکل میں ڈھال دیا جائے تو عقل حسن مجتبیٰ کی شکل میں آئے گی.
یہ گفتگو اس کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین پروگرام مہمان خدا میں، اور آج آپ کو ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی. چلتے ہیں اپنے مامان کی طرف. جی قبلہ، آپ حدیث نقل کر رہے تھے کہ اگر عقل کو جو ہے وہ اگر کوئی ایک
کسی شخص کے پیکر میں ڈھال دیا جائے تو حسن بن جائے گا. یعنی امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی عقل و شعور، منطق و خرد
صحیح
کا ایک مظہر ہے. یعنی پوری زندگی کے اندر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ چیز نظر آئے گی. اور اس سے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں، کہ بعض جگہوں پر ہم بہت سارے ایسے اس طرح سے ہم سے طرز سلوک ظاہر ہوتا ہے کہ جس کا عقل و منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم امام حسن علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، اگر ہم انہیں پنجتن کی چوتھی فرض سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر وہ کون سی صفت تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کو، اس صفت کی بنیاد کے اوپر پیش کیا گیا کہ یہ خاص صفت تھی امام حسن علیہ السلام کی. تو وہ صفت صفت عقل ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم بھی مختلف مسائل میں اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں، کیا ہم بھی اسی طرح سے ہیں کہ تمام مسائل میں عقل کار فرما رہتی ہے اور ہم عقل و خرد کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، یا کہیں جذبات میں بہہ جاتے ہیں، یا کہیں مختلف حالات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور ہم سے کچھ مطالبہ بھی کیا ہے. پروردگار نے ہم سے تدبر چاہا ہے، تفکر چاہا ہے. یہ ساری چیزیں عقل سے ان کا فروغ ہے، عقل سے فروغ حاصل کرتی ہیں. اب یہ بہت اہم ہے کہ امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رخ سے پیش کیا جا رہا ہے کہ لو کان العقل صورتا لکان الحسن، اگر عقل کو تصویر دے دی جائے، اس کو ایک تصویر کی صورت میں ڈھال دیا جائے تو حسن بن جائے. یعنی کیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیا ہے، اس کو اب آپ دیکھیں کہ اس زندگی میں ہے کیا. اس زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے، جو انفرادی زندگی ہے یا آپ کی اجتماعی زندگی ہے، ایک بنیادی عنصر ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی حاجت روائی، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی نصرت کرنا، لوگوں کے درد کو بانٹنا. یعنی یہ مطلب کہ انسان کی عقل اسے اس بات کے اوپر وادار کرتی ہے کہ اگر تم عقل مند ہو تو درد مند بھی ہو.
صحیح،
اگر عقل ہے تو درد بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب اگر وہ تمام لوگ جو اپنے عقل کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر درد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے ہیں. اگر عقل ہوتی تو مدد کرتے، اگر عقل ہوتی تو دوسروں کی مشکل میں خود ان کو احساس ہوتا کہ وہ خود مشکل میں ہیں. اب آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ایک پوری زندگی ہے مجاہدانہ زندگی ہے کہ گھر سے لے کے گھر سے باہر اور مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست میں جو خاص ایک چیز ہے وہ یہ کہ جود و سخا، جود و سخا اس کا بھی سرچشمہ عقلی ہے کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں انسان سخاوت، کرم امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معروف ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان لگتا تھا، بہت سارے نادار، فقراء، غرباء یہ سب آتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے ان کے لیے اہتمام کرتے تھے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اپنا مہمان بناتے تھے، خود مہمان بنانا یہ ایک شرف ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو شرف کی حیثیت سے اس چیز کو انجام دیتے تھے کہ پروردگار کے بندوں کو میں اپنا مہمان بنا رہا ہوں. بہت
ہے یہ کہ بولا جو دسترخوان امام حسن ہے، کیا اسی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ رائج ہے؟
جی بالکل، یہ دسترخوان امام حسن آپ کے کرم کی بنیاد کے اوپر، چونکہ کریم اہل بیت ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کریم اہل بیت ہیں اور ایک سخی کے عنوان سے سخی ابن سخی ہیں، کبھی بھی آپ کا دروازہ لوگوں کے اوپر بند نہ ہوا، اور ہمیشہ جب بھی کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند آیا تو آپ نے اس کی حاجت روائی کی. ایک شخص آتا ہے، روایتوں میں ہے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ایک سخت ترین دشمن نے میرا پیچھا کیا ہوا ہے، میں گرفتار ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ تو کس سے گرفتار ہو؟ تو کہتا ہے کہ مجھے فقر نے دبوچا ہوا ہے، میں فقر کے ہاتھوں گرفتار ہوں. امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے بلاتے ہیں اور خادم سے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو گھر میں کتنا مال ہے، کتنے پیسے ہیں، کتنے درہم ہیں. وہ جا کے لے کے آتا ہے، روایتوں میں ہے کہ 5000 درہم امام اس کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لو. اور جب وہ جانے لگتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کبھی تمہیں یہ دشمن دوبارہ دبوچے، دوبارہ تمہیں پریشان کرے تو پھر میرے پاس آنا. یہ منزل ہوتی ہے. ایک مرتبہ حاجت روائی ہو جاتی ہے، انسان سوچتا ہے چلو یہ حاجت روائی ہم نے کر دی، اب اس کے بعد دوبارہ یہ نہ آ جائے. لیکن ایک منزل پھر یہ ہے کہ جہاں پر انسان عقل کا پیکر ہے وہاں پر یہ ہے کہ اگر کبھی پھر کوئی مشکل آئے تو پھر تم میرے پاس آنا. اور اس طرح کے مختلف نمونے آپ کی زندگی میں ملتے ہیں.
جی قبلہ گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، لیتے ہیں وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان یا دیگر ایام میں شہد، زیتون، کھجور اور دودھ بہترین غذائی اور شفائی خصوصیت کے حامل ہیں؟ فرمان نبوی کے مطابق شہد میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج اور شفا ہے. جدید تحقیقات نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہد مختلف امراض میں متعدد طریقوں سے استعمال کرنے کے علاوہ صحت اور توانائی کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا 9 زائدہ بچوں سے لے کر بوڑھے جا بلب مریض تک کو دیا جاتا ہے. شہد استعمال کرنے والے طویل العمر، صحت مند اور خوبرو ہوتے ہیں. شہد یوں تو تقریباً تمام امراض میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر معدے کے السر، ہاضمے کے نظام کی اصلاح، خون کی کمی، خون صاف کرنے، گلے کے امراض اور پھوڑے پھنسیوں کا بہترین علاج ہے. روزہ داروں کو چاہیے کہ دودھ میں 2 چمچ شہد ملا کر روزہ افطار کیا کریں، پھر نماز مغرب کے بعد معمول کے مطابق سادہ غذائیں کھائیں. زیتون کا شمار ان غذاؤں میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. یہ معدے اور ہاضمے کے نظام کے لیے مفید غذا ہے. جدید طبی تحقیقات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روزے دار کے معدے کی اصلاح کے لیے اس کا استعمال نہایت مفید ہے. زیتون بواسیر، جلدی امراض، سوزش، پھوڑے پھنسیاں، منہ کے چھالے، عرق النساء، پتے کی پتھری، دمہ، فلو، نزلہ اور زکام وغیرہ میں مفید ہے. دودھ ایک مکمل غذا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دودھ تمام غذاؤں کا بادشاہ ہے، اور جدید تحقیقات نے بھی دودھ کو ایک مکمل غذا قرار دیا ہے. 1 کلو دودھ اپنی غذائی افادیت کے لحاظ سے 1 کلو گوشت کے برابر ہے. دودھ ہر عمر کے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے. اس سے دماغی قوت حاصل ہوتی ہے، بیماری کے بعد ہونے والی نقاہت دور ہو جاتی ہے، خون بنتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. دودھ کے استعمال سے قبض دور ہو جاتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رنگت صاف ہوتی ہے اور زود ہضم ہے. دودھ صبح سحری اور افطار کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر افطار میں دودھ کے ہمراہ 3 کھجوریں کھا لی جائیں تو نہایت مفید ہیں. روزے داروں کے لیے دودھ میں شہد ملا کر یا کھجوروں کا استعمال بہترین افطاری ہے. खजूर हयातीन से भरपूर फल है और जल्द ही जिस्म का हिस्सा बन जाती है। इस तरह दिन भर के वक्फे से जो हरारे खर्च होते हैं ये इनका नेमुल बदल बन जाती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में चुस्ती और तवानाई आ जाती है। जदीद तिब्बी तहकीक ने भी खजूर को एक बेहतरीन तवानाई बख्श फल करार दिया है और साबित किया है कि खजूर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की शक्ल में कुदरती शक्कर पैदा करती है जो फौरन बदन का हिस्सा बन जाती है। खजूर ज़ोफ़ क़ल्ब, हैज़, आंतों की बीमारी और जिस्म को फरबा करने के लिए मुफीद है।
خوش آمدید ناظرین اور پروگرام مہمان خدا میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی قبلہ، آپ امام کی
جی جو امام کا ایک کردار، اس میں ایک مروت پائی جاتی ہے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے، کچھ مزدور طبقہ ہے، محنت کش طبقہ، جفا کش طبقہ، وہ کچھ کھانا انہوں نے نکالا اور کھانا کھا رہے ہیں، روٹی ہیں اور روٹی کے ساتھ جو بھی اس زمانے کا کھانا ہو۔ تو انہوں نے امام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ اب امام نے نہیں دیکھا میں گھوڑے پر سوار ہوں اور میں کس گھرانے سے تعلق ہوں، آل ابی طالب، بنی ہاشم، شیخ بتھا، یہ ساری چیزیں تصورات میں آ سکتی تھیں لیکن عقل کل ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ اترے، اتر کے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھر یہ درس ملا کہ اگر کوئی غریب، کوئی نادار اب ہمیں اگر دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو امام کی اطاعت کا عنصر ہم سے ہی مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم اس امام کو مانتے ہو تو ویسا ہی عمل کرو۔ جیسا بھائی، یہ آپ نے ٹرین کو دیکھا ہوگا، ٹرین چلتی ہے تو انجن آگے ہوتا ہے، اس کے ڈبے اس کے اس سے متصل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے انجن چلتا ہے ویسے ویسے اس کے ڈبے چلتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ٹرین کا مطلب کوئی ڈبہ کہے کہ میں الگ چلوں گا، جہاں سے الگ چلے گا پھر وہیں پہ وہ بیکار ہو جائے گا، پھر اس کو کرین سے اٹھا کے کھینچنا پڑے گا۔ تو اگر ہم دعوے دوستی اہل بیت کرتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی چلنا پڑے گا کہ جیسے اہل بیت ہمیں لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ویسے ہی عمل کرنا ہوگا۔ تو اہل بیت کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی بلاتا ہے ہمیں تو اس کے پاس جاتے ہیں، اگرچہ وہ غریب کیوں نہ ہو۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ماہ مبارک رمضان میں جب ہم مختلف افطار پارٹیاں کرتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سفید پوش نے ہمیں دعوت دی اور ہمارے لیے گاڑی کا انتظام کیا کہ آئیے آپ ہمارے یہاں افطار پر، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایسے ہی ہم گزر رہے تھے، راستے میں کسی کا گھر پڑا، اس نے کہا کہ آپ آئیے۔ تو یہ سخت منزل ہو جاتی ہے کہ کیا ہے مسئلہ، ہم وہاں پر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، ہم اس کی دعوت کو تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اتر کے آپ جو ہے ان کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک عظیم ترین شخصیت ہے اور اس طرح سے اپنے آپ تواضع اور انکساری کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اور دوسرے مقامات پر مختلف لوگ آتے ہیں، آپ سے حاجت طلب کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی حاجت طلب کرنے والا آتا ہے اور امام سے حاجت طلب کرتا ہے تو امام اس کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہاں پر جو مختلف واقعات ہیں ان میں ایک ملتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں ایک در، ایک نگینہ گویا لے کے آیا ہوں اور میرے پاس یہ چیز ہے اور اس کو مجھے بیچنا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں مل رہا ہے کہ جس کے سامنے میں فروخت کر سکوں، کوئی اس کو لے سکے، اس لیے بڑا قیمتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس کیوں ہوگا؟ کہ آپ ہی اس کو لے سکتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں پھر دکھاؤ وہ کہاں پر ہے، کیا ہے، کیسا ہے، دیکھوں۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں، لوگ، امام حکم دیتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جب امام کے ساتھ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو امام کہتے ہیں کہ وہ در دکھاؤ جو تم بیچنے کے لیے لائے تھے۔ تو کہتا ہے کہ در در آبرو ہے، یہ جو در میں لے کے آیا ہوں در آبرو ہے، میں سوالی بن کے آیا ہوں، میرے پاس کوئی در ور نہیں ہے، یہ میں آبرو جو آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ ایک در ہے، میں اپنی آبرو گروی رکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھوں، اور یہ کوئی اور نہیں ہے جو خریدار بن سکے،
صرف آپ
ہیں۔ امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم کو حکم دیا، وہ تھیلیاں لے کے آیا، مختلف جو بھی درہم و دناہیر رہے ہوں، امام نے اس کو دیا، اور جب وہ لے کے جانے لگا تو امام نے اس کو پکارا، اور پکار کے امام کہتے ہیں دیکھو تمہاری آبرو کا خریدار تو میں بھی نہیں ہوں، ہرگز کسی کے سامنے اپنی آبرو کا سودا مت کرنا۔
صحیح،
یہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر امام پیغام بھی دے رہے ہیں اور امام کی زندگی میں جو اہم ترین جو صفت دکھتی ہے وہ یہی ہے، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ۔
ابراہیم نے گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف صفات پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ وہ کون سی شرطیں ہیں جن کے ہمراہ انسان پہ روزہ واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ اگر لڑکا ہے تو شرعی اعتبار سے 15 سال کا، اور اگر لڑکی ہے تو شرعی لحاظ سے 9 سال کی کامل ہو جائے۔ بس اگر لڑکا 15 سال کا کامل ہو گیا اور لڑکی 9 سال کی مکمل ہو گئی تو ان دونوں پر روزہ واجب ہے۔ شرط دوم یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل ہو، یعنی انسان عاقل ہو۔ بس اگر کوئی انسان دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو شرعی لحاظ سے ایسے انسان پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک انسان ہے جو دن کے ایک حصے میں عقل مند رہتا ہے، مثلاً 4 گھنٹہ، اور دن کے دوسرے حصے میں دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اس انسان سے بھی روزہ ساقط ہے، اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا دیوانہ ہے جو مہینے کے 15 دن مثلاً دیوانہ رہتا ہے لیکن 15 دن ٹھیک رہتا ہے، تو جن ایام میں وہ دیوانہ ہے ان ایام میں اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ شرط سوم عدم اغما، یعنی انسان بے ہوش نہ ہو۔ پس اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں طلوع صبح صادق سے پہلے بے ہوش ہو جائے اور غروب آفتاب تک بے ہوش رہے تو ایسے انسان سے روزہ ساقط ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان روزے کی نیت کے بعد، صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، اس کے بعد بے ہوش ہو جائے، 1 گھنٹے تک بے ہوش رہے، اس کے بعد ہوش میں آئے، تو احتیاطاً اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ کامل کرے۔ چوتھی شرط عدم مرض، یعنی انسان بیمار نہ ہو۔ پس اگر کوئی انسان بیمار ہے، مریض ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے باعث مشقت ہے، باعث ضرر ہے، تو ایسے انسان سے بھی روزہ ساقط ہے اور اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ شرط پنجم الحضر، یعنی انسان وطن میں ہو یا ایسی جگہ پر ہو جو جگہ حکم وطن میں ہے۔ مثلا کہیں انسان 10 دن رکنے کا ارادہ رکھتا ہے، بس انسان اگر حضر میں ہے یا ایسی جگہ پہ ہے جو حکم حضر اور حکم وطن میں ہے تو ایسے انسان پہ روزہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مسافر ہے اور اس کا سفر بھی نماز کی قصر کا سبب بن رہا ہے، یعنی اس کا سفر 44 کلومیٹر سے زیادہ آنا جانا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ مسافر شمار ہوگا اور اس کے لیے نماز کے ساتھ روزہ بھی قصر ہوگا۔ شرط ششم الخلو من الحیض والنفاس، عورت کا ماہ رمضان میں حیض اور نفاس سے خالی ہونا۔ پس وہ عورت جو صبح صادق کے وقت حائضہ ہے یا دم ولادت میں مبتلا ہے، اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ یہ 6 وہ چیزیں ہیں جن کی بدولت انسان کے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں ہماری گفتگو چل رہی ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی قبلہ، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور امام کی صفات تو ایسی ہیں کہ ان کو ہم سمیٹ نہیں سکتے، نہ ان کو اتنا بیان کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا آخری پیغام امام کی ولادت پر آپ ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے؟
آخری پیغام کی صورت خود امام کی ایک حدیث ہے، تھیں تو مختلف چیزیں جو میں نے نوٹ کی تھیں بیان کرنے کی تھیں، لیکن ایک حدیث جو ہمارے لیے توشہ ہو سکتی ہے آخرت کا بھی اور اس دنیا میں بھی اگر عمل کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص پہ تعجب ہے جو اپنے کھانے پینوں کی چیزوں کے بارے میں فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیسی ہیں، خراب تو نہیں ہے، کہاں سے آئیں، کیا ہے، لیکن اپنی روح کے بارے میں وہ نہیں سوچتا۔ ہم اپنے کھانے پینوں کی جو اشیاء ہوتی ہیں کہ ہم ایکسپائر ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایکسپائر تو نہیں ہو گئی، یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی صحیح ہے جو اس کو یعنی اگر ہاں جو اس کو بنا رہی ہے وہ کمپنی ایسی تو نہیں ہے کہ اس نے کچھ بھی اس میں ملا دیا ہو۔ ہر چیز ہم نہیں کھاتے پیتے ہیں، دیکھ کے سوچ سمجھ کے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہماری جسم اور ہماری جان کا مسئلہ ہے، ہمارے جسم کا مسئلہ ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے جسم کے بارے میں تو اتنا سوچتے ہیں، اپنی جان کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، کوئی چیز الٹی سیدھی اپنے جسم اور جان کے اندر نہیں لے جانا چاہتے، لیکن اپنی روح کے بارے میں وہ کچھ نہیں سوچتے، روح کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان ایک طرح سے پروردگار نے خود وہ فکر جو لوگوں کو کرنا چاہیے خود پروردگار نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے اس میں ہم تمہارے لیے کم کھانا پینا رکھیں گے۔ اب یہ اور بات ہے کہ انسان رات کو سمجھ کے کہ بھئی یہ رات ہے تو اسی میں جو ہے کور کر لے۔
بہت شکریہ قبلہ، آپ تشریف لے کر آئے اور بہت بہترین گفتگو سے جب ہم مستفید کیا۔ جی ناظرین، روایت میں ہے کہ ایک شخص شام سے آیا اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو برے الفاظ سے پکارنے لگا۔ امام نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اس کو سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو امام نے فرمایا، لگتا ہے کہ تم مہمان ہو، شاید تمہیں لباس کی ضرورت ہے، شاید تمہیں مکان کی ضرورت ہے، شاید تمہیں غذا کی ضرورت ہے۔ جب اس نے ایسا اخلاق دیکھا امام کا تو امام کے قدموں پڑ گیا۔ جی ناظرین، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہر عمل سے، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو ہدایت دی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ اور خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جمع ہو چکی ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا ہم کسی بے گھر کو گھر کی طرف، کسی بے لباس کو لباس دے رہے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ نہیں کھلا رہے؟ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم کوئی نہ کوئی امام کی صفت کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔